میں آپ لوگوں کے حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. معمولاً 33 روزہ جنگ میں لاہی کامیابی کی سالگرہ پر ہم نے ہمیشہ جو عوامی جشن ہم برپا کیا کرتے تھے, لیکن اس سال آپ جانتے ہیں کہ کرونا نے حالات تبدیل کر دیے ہیں, اور یہ جو تغیرات یہاں پر جو کرونا کے مریضوں کی جو صورتحال ہے, اور جو بہت سی جو سرگرمیاں ہیں جو بنیادی بھی رہی ہیں سرگرمیاں, ہم نے وہ بھی معطل ہیں. تو اس وقت ہم بھی صرف اس بار 33 روزہ جنگ کی کامیابی کی سالگرہ پر صرف اس تقریر پر اکتفا کریں گے.
للبنانيين بشعوبنا العربية والإسلامية لكل أحباب العالم
میں تمام پوری لبنانی قوم, تمام عرب عوام اور دنیا کے تمام حریت پسندوں کو اس کامیابی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری نصرت کی, ہماری مدد کی, اور مجاہدین کے دلوں کو اس نے قوی کیا, اور ہمارے دشمنوں کو بزدل اور ڈرپوک قرار دیا ہے, اور ہمیں اس نے صبر, استقامت اور پائیداری عنایت کی ہے, اور سختیاں برداشت کرنے کی قوت عطا کی ہے. ہمیشہ خداوند عالم کا ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے, اور ہمیں اسی کے ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس کامیابی میں سہیم رہے ہیں کسی بھی شکل میں اس جنگ میں. یہ جو سنہری باب جو لبنان کی تاریخ میں رقم کیا گیا ہے, اب سب سے پہلے تو ہم اپنے شہیدوں کو اور اس راہ میں شہید ہونے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے اس راہ میں اپنی جان کی قربانیاں دی. ہم تمام شہیدوں کو, استقامتی محاذ کے شہیدوں کو, حزب اللہ کے شہیدوں کو, فوج کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو, اور جو دوسرے لوگ اس کامیابی میں سہیم رہے ہیں, اور اس میں جو شہید ہوئے ہیں بہت سے, جو اس میں جو بڑے کمانڈر بھی شہید ہوئے ہیں, اور باقی کچھ اس 33 روزہ جنگ کی یادیں بھی ہمارے پاس ہیں. جو لوگ زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں حصہ لینے والے لوگ ابھی موجود ہیں, سرگرم ہیں, اور آج بھی مجاہدت کر رہے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں سب کا نام لوں اور سب کو یاد کر سکوں, صرف جو حاج احمد مغنیہ کا نام لینا چاہتا ہوں, خدا ان پر رحمت نازل کرے. شہید بدر الدین کا نام لینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے راہ استقامت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور بہت سے لوگ اب بھی زندہ ہیں اور جو مجاہدت کر رہے ہیں اور اس مجاہدت کو کے کمان سنبھالے ہوئے ہیں. ہم 33 روزہ جنگ کی اس سالگرہ پر سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے 33 روزہ جنگ کے دوران ہماری مدد کی, ہمارے ساتھ رہے, اور کتنی انہوں نے مدد کی. بہت ان کی مدد جو ہے بہت اہم تھی. خدا ان پر رحمت کرے, خدا تمام شہیدوں پر رحمت نازل کرے. میں تمام شہیدوں کا اور ان کے اہل خانہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے جذبات کے ذریعے, اپنے صبر کے ذریعے, اپنے تحمل کے ذریعے, اپنی پائیداری کے ذریعے, اپنی شرافت مندی سے مدد کی. ہم ان اس جنگ میں زخمی ہونے والے جانباز سپاہیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام مجاہدین استقامت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 33 روزہ جنگ میں رات اور دن جو محاذوں پر اور دوسرے محاذوں پر, جنگ کے محاذوں پر سرگرم رہے ہیں, چاہے وہ حزب اللہ لبنان کے رکن رہے ہوں یا عمل تحریک کے رکن رہے ہوں یا دیگر جو قومی تحریکیں ہیں ان کے رکن رہے ہوں, یہ سب اس جنگ میں سہیم رہے ہیں. میں تمام شہیدوں کے اہل خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لبنانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بے مثال پائیداری کا مظاہرہ کیا, اور جن لوگوں نے سختیاں برداشت کیں، بے وطن ہوئے، بے گھر ہوئے، اس ان سرزمین اپنی سرزمینوں سے وہ لوگ جو ہیں وہ آوارہ ہوئے، یعنی آوارہ وطن ہوئے، اور 33 دن کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس آئے. میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے بے گھر ہونے والوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور لبنانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس وقت جو یہ صورتحال پیش آئی ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شام کے عوام کا، شام کے حکام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ وہاں پر بہت زیادہ لبنانیوں کا استقبال کیا گیا، وہاں پر خیر مقدم کیا گیا. وہاں پر میں لبنان کے فوجیوں کا اور لبنان کے جتنے بھی عسکری قوتیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اخلاقی لحاظ سے ان لوگوں کا شکریہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن لوگوں نے بھی ہماری مدد کی ہے، جو سیاسی انتظام و انصرام میں جو لوگ سہیم ہیں، اور جنرل امیر لاہوت کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 33 روزہ جنگ میں، جنگ کے دوران انہوں نے بہت مدد کی. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے اس وقت کے جو حکام تھے، جو اس میں 14 مارچ کے رکن بھی رہے تھے، وہ حزب اللہ سے کے بہت موافق نہیں تھے، اختلاف تھے، لیکن جیسے جنرل امیر لاہوت، لیکن ان لوگوں نے سختیاں برداشت کیں، اور حکومت میں جو لوگ تھے اور حکام، جنہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس میں انحراف پیش آ سکے، بہت زیادہ وہ اصل موضوع میں ہم دخیل نہیں ہونا چاہتے ہیں اس میں. 2005 میں بعض الزامات بھی لگائے گئے تھے، بعد بھی ہم جناب نبی بری اسپیکر پارلیمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب ان کو پہچانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں. انہوں نے اپنی مشاورتوں کے ذریعے سے اور اپنی سیاسی مشاورتوں کے ذریعے سے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ابتدائی جنگ سے آخر تک. اور بہت سے لوگ کچھ اندرونی طور پر مخالف تھے. میں جتنی بھی تحریکیں رہی ہیں، میں جتنی بھی تینوں جو مقننہ، مجریہ اور عدلیہ، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ثقافتی شخصیتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دینی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جنگ میں ہماری تائید کی، ہماری مدد کی. اسی طرح سے ہم ان حکام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ تھے، اگرچہ وہ بہت کم رہے، جیسے اسلامی جمہوریہ ایران اور شام، ان دونوں ملکوں کی حکومتوں نے ہماری بہت مدد کی. اور میں دنیا کے تمام حریت پسندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بیان جاری کر کے اور مقالے لکھ کے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا. بہرحال مختلف موقف تھے ان کے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کسی بھی طرح سے ہماری تائید کیے، اور جو بھی حق اور حقیقت کے ساتھ ساتھ دے ظلم کے مقابلے میں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. استکبار، استعمار اور ظالم قوتوں کے مقابلے میں استقامت. آپ دیکھیں کہ آج جو سامراجی قوتوں کا نمائندہ اس خطے میں اسرائیلی حکومت ہے، ان دنوں میں جو کچھ ہوا، یعنی واقعی وہ جو 33 روزہ جنگ، یہ چوطرفہ جنگ تھی، صرف کوئی معمولی فوجی کاروائی نہیں تھی، ایک معمولی جنگ نہیں تھی. صہیونیوں نے جب یہ اعلان کرنا چاہتے تھے، وہ خود کہتے تھے کہ یہ چوطرفہ جنگ ہے، اور اس کو دوسری بڑی جنگ کا نام انہوں نے دیا تھا جو امریکی فیصلے کے ذریعے لبنان پر مسلط کی گئی تھی. اور کہ ان دنوں میں جو 2006 میں اس مرحلے میں لبنان جو ہے فوجی میدان میں، سیاسی ڈپلومیسی کے میدان میں بہت سے ممالک لبنان کے حامی تھے، لیکن فوجی میدان میں ہم اکیلے تھے. فوجی میدان میں ہم اکیلے تھے، اکیلے ہم نے مقاومت کی، استقامت کی، صہیونی حکومت کی افسانوی فوج کے مقابلے میں، جس کا بڑا نام تھا، اس کے مقابلے میں اکیلے ہم ڈٹ گئے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے. 33 دن گزر گئے، لیکن استقامت محاذ، حزب اللہ، ہمارے عوام اور ہمارے قوم نے، ہمارے حامیوں نے استقامت دکھلائی. یہاں تک کہ یہی جو افسانوی فوج تھی اسرائیل کی، وہ جنگ بندی کی پیشکش پر مجبور ہو گئی اور واپس ہوئی اپنے ٹھکانوں پر. اور جو شرائط انہوں نے پیش کی تھی، ان سے انہوں نے دستبردار ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، اور حزب اللہ کہاں رہے اور کہاں نہ رہے. اور یہ کہ مثلا کثیر القومی جو بین الاقوامی افواج ہے وہ یہاں آئیں اور وہ یہاں پر تعینات ہوں ہوائی اڈوں پر اور بندرگاہوں پر. انہوں نے بہت سی اس طرح کی شرائطیں پیش کی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا بہرحال جنگ بندی ہوئی اور ان لوگوں نے اعلان کیا، فوجی سطح پر جنگ بند ہوئی. اور اس کے جو نتائج تھے وہ اسٹریٹجک لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، سیکورٹی کے لحاظ سے وہ ہمارے حق میں تھے. اس نے ہمارے ادراک کو، بصیرت کو بہت بلندی عطا کی. میں تین باتوں پر، تین نتیجوں کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر. یہاں پر پھر میں اصل گفتگو شروع کروں گا. پہلی نتیجہ اس جنگ کا اور ہماری جو 33 روزہ استقامت تھی، یہ تھی کہ جدید مشرق وسطی کا جو منصوبہ وائٹ ہاؤس نے اس وقت پیش کیا تھا، جارج بش جونیئر کے زمانے میں پیش کیا گیا تھا، اور کونڈولیزا رائس جب لبنان میں آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لبنان میں ایک نیا مشرق وسطی وجود میں آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک نیا مشرق وسطی وجود میں آ رہا ہے. ماہرین نے اور جو اعداد و شمار میں اعلان کیا گیا تھا کہ یہ لبنان اور حزب اللہ کے خلاف یہ جو جنگ تھی، یہ امریکی منصوبے کے تحت شروع کی گئی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے اپنا منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، لیکن وہ لبنان پر رسوا کن شرائط مسلط کرنا چاہتے تھے. لیکن چاہتے تھے کہ جنگ جو ہے یہ اسی طرح جاری رہے اور شام تک پہنچے اور پھر ایران کا محاصرہ کریں اور پھر وہاں بھی جو ہے حکومت کو گرائیں اور پھر واپس آئیں اور پھر فلسطین کو مکمل طور پر وہاں کے حالات بالکل تبدیل کر دیں. اور جو چھوٹی چھوٹی جو ان کے جو ہیں کہ مطلب یہ کہ فلسطین کا کوئی یاور و مددگار نہ رہے، تو پھر اس کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر دیں. تو پھر وہ اپنا گریٹر جو مشرق وسطی کا خواب تھا ان کا، وہ اور گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنا چاہتے تھے، اور سامراج کے استکبار اور تکبر کا خواب پورا کرنا چاہتے تھے، اور مشرق نئے مشرق وسطی کا وجود وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے. یہ سب ان کے منصوبے 33 روزہ جنگ میں خاک میں مل گئے، سب ختم ہو گئے. یہی جو 33 روزہ ہماری استقامت تھی. انہوں نے دیکھیے افغانستان پر قبضہ کر لیا، عراق پر قبضہ پیدا کر لیا، وہ یہی چیز جو ہے وہ لبنان پر بھی مسلط کرنا چاہتے تھے. جس نے بھی استقامت سے کام لیا، جس نے بھی مقاومت سے کام لیا، وہ مزاحمت سے کام لیا، امریکی آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہاں پر یہاں شکست ہوتی ہے تو کہیں اور پھر جاتے ہیں ہمیشہ. وہ ایک ان کے پاس ایک جو ہے جانشین، ایک دوسرا منصوبہ ان کے پیش نظر رہتا تھا. اس وقت وہ خود پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں. میں صداقت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نہ سنیں، جو سیاسی میدان ہے، جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اس جنگ کے بعد سے اب تک ان پر لرزہ طاری ہے، وہ تشویش میں مبتلا ہیں. ماہیت کے یہ جو سرطانی جو پھوڑا ہے اسرائیل، یہ ایک جو نتیجہ تھا، یہ ایک نتیجہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا. اور دوسرا نتیجہ 33 روزہ جنگ کا یہ تھا کہ یہ جو سرطانی پھوڑا اسرائیل ہے اس کی حقیقت دنیا پر واضح ہو گئی کہ وہ کتنا کمزور ہے. جتنے اس کی برتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جتنے اس کے طاقت کا جو افسانہ بیان کیا جاتا ہے ان کے اندر بھی، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا سے فریاد کی کہ یہ جنگ بند کروائیے. اور وہ لبنان سے کوئی بھی پوائنٹ حاصل نہیں کر سکا، کوئی بھی امتیاز حاصل نہیں کر سکا. آپ دیکھیں کہ ان کے انداز گفتگو کیا ہے، وہ کس طرح بات کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ جو ہیں وہ الرٹ کا اعلان کرتے ہیں، فرضی دشمن کا ایک کر کے، اور کس طرح سے وہ طرز عمل ان کا جو پیش کر رہے ہیں. آج بھی 33 روزہ جنگ کے آثار نفسیاتی طور پر، فوجی طور پر ان پر طاری ہیں. وہ اندر سے بکھر گئے، شیرازہ بکھر گئے، اب بھی کچھ اور بھی آثار ہیں جو ابھی ظاہر ہونے ہیں. وہ ہمیں اطمینان ہے، خدا کی ذات پر توکل ہے، اور ہم انشاءاللہ قوی سے قوی تر ہوں گے. اور تیسرا نتیجہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں 33 روزہ جنگ کا، وہ بہت اہم ہے کہ وہیں سے ہم جو ہے اپنی اصل بحث بھی شروع کریں گے. 33 روزہ جنگ میں استقامتی محاذ نے اپنے جو، یعنی اس نے جنگ کے میں جو فیصلہ کن کردار اب حاصل کر لیا کہ 2000 میں ہم کامیاب ہوئے. چند نکات پہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. بعض علاقے تھے، نتنیاہو نے چند ہفتے قبل کہا کہ یہ اسرائیلی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ قبول نہیں کریں گے، اقوام متحدہ نے جو سرحد کھینچی ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہمارے، بہرحال یہ اس کی اپنی بات ہے. میں ابھی بہت سے جو ہیں یہاں اندر بھی وہی نتنیاہو کی باتیں دہرا رہے ہیں، یہ سب اسرائیل کی باتیں ہیں. لیکن در حقیقت جو 2000 میں جو ہمارے کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ کہ وہ، اور اس کے بعد پھر 2006، اور پھر 2006 سے آج تک 14 سال کے دوران اسرائیلیوں کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ وہ آتے ہیں، اپنا طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن پھر پسپائی اختیار کرتے ہیں. لیکن ان کا علاج ضروری ہے، ان کا علاج ہونا چاہیے. البتہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جو اس سے پہلے اسرائیل کے جو جارحیتیں تھیں، چاہے جیسے 1948 کی تھی، وہ جو جارحیتیں کیا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا. اب جنگ کا توازن، طاقت کا جو توازن ہے وہ بگڑ گیا، ختم ہو چکا. اب ہمارے پاس جو ہے انسدادی قوت ہے، اور ہماری انسدادی قوت، دشمن کو روکنے کی قوت، اور ہماری فوجی قوت، عسکری قوت، وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے اسرائیل بھی سمجھ گیا ہے، اور اس کے آقاؤں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے جنگ کا جو انداز تھا، یہ جو توازن ہے طاقت کا، یہ بدل گیا ہے. یہ جو انسدادی جو توازن ہے، اس نے لبنان کی مدد کی ہے. عرب لیگ نے کوئی مدد نہیں کی ہے، اسلامی کانفرنس نے کوئی مدد کی ہے، نہ سلامتی کونسل نے کوئی مدد کی ہے، نہ اقوام متحدہ نے. یہ سب مفت کی باتیں، یہ سب بیکار کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں. جس نے آج تک لبنان کی حمایت کی ہے 14 سال کے دوران، آج تک وہ یہ سب جو ہے وہ ہماری دفاعی قوت ہے. یہ جو طاقت کا توازن جو تبدیل ہوا ہے ہمارے حق میں، یہ وہ ہے، یہ نتیجہ جو ہے، یہ ہماری 33 روزہ جنگ میں ہماری کامیابی کا نتیجہ ہے. اب میں اصل بحث شروع کر رہا ہوں. آج در حقیقت لبنان کے اندر جو ہمارا مسئلہ ہے وہ امریکیوں کی وجہ سے ہے، وہ اسرائیل کی وجہ سے ہے. حزب اللہ کے بارے میں ہم بات کریں کہ حزب اللہ کے جو اتحادی ہیں ان کی بات کریں، جو واقعی حزب اللہ کے ساتھ ہیں، उनके जो जो हमारी जो इस्तकामत है, इस्तकामत हमारी जो इस्तकामती ताकत है उसमें इजाफा हुआ है। ये इसराइल के मफादात से इसका ताल्लुक है। ये जो इसराइल के मफादीत जो हैं, ये उनकी जो धमकियां हैं, उनकी जो जारहाना अजायम हैं, लबनान ताकतवर हो चुका है। ये ताकत का तवाज़ुन जो बदल चुका है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि चूंकि ताकत का ये तवाज़ुन लबनान के हक में हिजबुल्लाह की वजह से है, वो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को किसी तरह से रास्ते से हटाएं। अगर वो 2000 में कहते कि इस्तकामत से दस्तबरदार हो जाओ, 2006 में कहते थे, आज भी हम ये बातें सुन रहे हैं मुख्तलिफ लफ्ज़ में। वो लोग कहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो इस्तकामत से दस्तबरदार हो जाए, अपने असलहे जमीन पे रख दे, अगर हम इस्तकामत से दस्तबरदार हो जाएं और अगर हम असलहे रख दें तो हमें वो दहशतगर्दों की फेहरिस्त से खारिज कर देंगे और ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छी तंजीम है, ये बहुत अच्छी पार्टी है, इसको हुकूमत में शामिल होना चाहिए, और हत्ता वो आके हमसे मुलाकात भी करेंगे। और लेकिन 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 क्या ये सही होगा कि हम इसको अंजाम दें, हम उनकी इस बात को मान लें? ये अमेरिकाई आप नहीं जानते हैं, इनकी जो दोस्ती और दुश्मनी है, ये इनकी भाई दोस्ती और दुश्मनी, अगर अमेरिका हिजबुल्लाह को दोस्त रखना चाहे तो वो हिजबुल्लाह को की तरफदार हो सकते हैं, लेकिन हमारी इस्तेकामत, हमारी इस्तेकामत खत्म नहीं होगी। उनकी जो असल मसला है वो हमारी इस्तेकामत है, वो चाहते हैं कि हम इस्तेकामत खत्म कर दें। चंद हफ्ते पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने वाशिंगटन में ये कहा था कि हमने इसराइल के लिए हिजबुल्लाह और हमास से जंग की है। इमारत ने इससे ज्यादा इसकी वजाहत नहीं की थी। भाई तू क्या कर रहा है, किससे खयानत कर रहे हो तुम? तुम यहूदियों के लिए खयानत कर रहे हो। यहूदियों, उन्होंने खुद एतराफ किया कि वो हिजबुल्लाह से और हमास से जंगे, किस तरह जंगे वो खुद बताएंगे। लेकिन हमारा जो ये जो हिजबुल्लाह सियासी सियासत में हिस्सा ले या न ले, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। हिजबुल्लाह की जो मुदाखलत है इलाके की इलाके तगैयुरात में, हम अली मुदाखलत की बातें कर रही है, ये भी एक बहाना है। हम असलहे से जंग नहीं करेंगे, हम असलहा नहीं उठाएंगे, लेकिन यकीन रहे कि अगर हम असलहा जमीन पर रख दें, उसी दिन हमें दहशत गर्दों की फेरी से खारिज कर देंगे। वो इलाके में हमारी मुदाखलत को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वो हमें लबनान की एक दिफाई कुव्वत की हैसियत से इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम लबनान की एक दिफाई कुव्वत की हैसियत से बाकी रहें। ये हकीकी जंग है, यह हमारी जंग उन लोगों से है जिन्होंने हमारे खिलाफ जंग शुरू की है। जब वो फौजी जंग में वो शिकस्त खा गए और कहा था कि हमको वो कुचल के रख देंगे, सहूनियों ने कहा था कि हिजबुल्लाह को हम नाबूद कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, तो लेकिन उनको शिकस्त हुई, वो हमें खत्म नहीं कर सके। और जानते हैं कि कुछ भी कर लें वो हमें खत्म नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, हमें कमजोर नहीं कर सकते, हमें पीछे भी नहीं हटा सकते। ये उनके उनके हाथ में एक इबलागियाती लिहाज से, तशीराती लिहाज से जो दबाव का हरबा है, उनके झूठ, उनका फरेब, उनकी जो हिरजा सराइयां हैं, ये आप देखें, ये सब इस वजह हमारी सकामत की वजह से है। मैं इस आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि जो चीज जो हमारे सिलसिले में लबनान की जो इस्तेकामत है हमारे लिए हयाती मसला है, हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है इस्तेकामत, कि जैसे हम हवा जैसे सांस लेते हैं ताकि जिंदा रहें, इसी तरह से इस्तेकामत हमारे लिए यही दर्जा रखती है। हम इस्तेकामत से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। मसलन वो कहते हैं कि जैसे جیسے جیسے تمہارے پاس پیسے ہیں, جیسے زیادہ پیسے ہوں تو یہ کمال ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے کہ کچھ حیات و زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن پانی ہے, لیکن یا لیکن جو ہوا ہے یہ وجود کے لیے ضروری ہے, یہ حیاتی مسئلہ ہے. اسی طرح سے استقامت لبنان کے لیے, لبنانی عوام کے لیے, لبنانی قوام کے لیے استقامت جو ہے وہ حیاتی مسئلہ ہے, اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ کوئی بھی حالات ہوں کہ جو ہم اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے ہیں, جب تک کوئی اور جاگزین نہ ہو, جب تک حزب اللہ کے کوئی جانشین نہ ہو, پورے لبنان کے لیے, سبھی لبنانیوں کے لیے, جب تک اسرائیل مقابلے پہ موجود ہے استقامت باقی رہے گی, حزب اللہ باقی رہے گی, اس کی مزاحمت جاری رہے گی, سخت ترین حالات بھی ہوں. تو میں تین اہم نکات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا چند ہفتے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدوں سے تعلق رکھتا ہے, جو صورتحال ہوئی ہے ابھی, جو امارات اور اسرائیل کا جو سمجھوتا ہے میں اس کا ذکر, اور تیسری بات جو ہے یہ جو بیروت کے دھماکے سے اسرائیل کے ارتباط کی بات ہے, اور پھر وہاں سے ہم داخلی حالات کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے میں تقریباً دو تین ہفتہ قبل بیروت دمشق کے مضافات میں سے انہوں نے حملہ کیا, اور علی کامل محسن اس میں اسرائیلی جارحیت میں شہید ہو گئے, اور ہم نے بھی اعلان کیا کہ حزب اللہ اس پر خاموش نہیں رہے گی, اس جارحیت کا جواب ضرور دے گی. لہذا خود نہ میں نے کوئی بات کہی, نہ میں نے کوئی بیان جاری کیا, نہ کوئی بات کی, لیکن انہوں نے وہاں سے لے کے شروع سے لے کے پوری سرحدی پٹی پر جولان تک, پوری مقبوضہ فلسطین کی جو پٹی لبنان اس کے شام کے ساتھ جو ہے, وہ آ کے انہوں نے وہاں پر الرٹ کا اعلان کر دیا, پوری طرح سے اسرائیلی فوجیوں کو چوکس کر دیا کہ حزب اللہ جو ہے وہ کچھ کر سکے, کوئی جوابی کاروائی کر سکے. ہم نے پہلے ہی دن سے جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں جواب دینا ہے. بہرحال جو حالات ہیں وہ ہم جو جواب دینا چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے کہ جنگ کا ایک نیا انداز پیش کرنا چاہتے ہیں, ہمارا جو جواب ہو وہ ماہرانہ ہو, سنجیدہ ہو اور سخت ہو. ہم صرف جو ہے وہ پروپیگنڈے کی بات نہیں, ہم خالی تشہیراتی ہنگامہ آرائی نہیں چاہتے ہیں کہ صرف جو یہ اپنے کہ بس خالی تظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے, نہ ہم جو ہے اس کو ابلاغیات میں لانا چاہتے ہیں, لیکن ایک جنگ کا جو اصول ہے وہ ہے, ہم اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں, اور جس چیز کو جو اس کو باقی رکھنا چاہتی ہے وہ یہی ہماری جو ماہرانہ اور سنجیدہ کوششیں ہیں ہماری. تو پہلے دن سے جب علی کامل محسن جب شہید ہوئے, اس وقت سے لے کے آج تک وہ اپنا وہ مشق کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ خود اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ہنگامہ ہے کہ اس کی جو افسانوی فوج ہے وہ پوری سرحدی پٹی پر ان کے جو تمام سارے وسائل, ان کے افراد, ان کے کیمرے اور ان کے جتنے بھی انہوں نے ہر سب کچھ بالکل الرٹ ہے, سب کچھ انہوں نے معطل کر دیا, صرف یہ کہ حزب اللہ کے جواب کا مقابلہ کریں. تم کیا چاہتے ہو, تم اگر ہمیں مارو گے تو تمہیں پھر پوری سرحدی پٹی پر اسی طرح سے چوکس رہنا ہوگا کہ اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی ہوگی. یہ ہمارا فیصلہ اپنی جگہ پر باقی ہے, ہم نے اس کو بدلا نہیں ہے, ہم صرف ہمیں وقت کی ضرورت ہے, ہم اس میں وقت لیں گے. دوسرا موضوع, میں امریکی صدر مسٹر ٹرمپ نے کل اعلان کیا کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان سمجھوتے روابط معمول پر آنے کا سمجھوتا ہوگا, تو انہوں نے اس کا جشن کیا, دائیں اور بائیں اس طرح سے کھڑے تھے. میں ایک انسان کی طرح سے، میں امت اسلامیہ کی ایک فرد کی حیثیت سے میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں. بہرحال قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس سلسلے میں تمہارا موقف کیا تھا. میں کم سے کم اپنا جو ذاتی موقف ہے حزب اللہ کی طرف سے، میں لبنانی حزب اللہ کا جو موقف ہے وہ بیان کروں گا. میں چند جملے اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں جغرافیائی تاریخی اور جغرافیائی تجزیہ نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں امارات کے بارے میں، میں چند واضح الفاظ کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی. بعض امارات کے حکام کی طرح سے ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوئی. یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ اس راستے پر چلیں گے. ان کے درمیان روابط تھے، معمول کے مطابق تھے، ہوائی جہاز آتے تھے جاتے تھے، ان کے وزیر اسرائیلیوں کے وزیر وہاں امارات جاتے تھے آتے تھے، ان کے درمیان روابط تھے، ان کے درمیان صحت کے میدان میں، اقتصادی میدان میں، کرونا وغیرہ کے سلسلے میں ان کے درمیان تعاون رہا ہے. اب ان کے درمیان ایک ضرورت تھی، یہ اعلان ایک ضرورت ہے، یہ امریکہ کی ایک ضرورت ہے، ٹرمپ کو اس کی ضرورت ہے اس اعلان کے. وہ یہ چاہتے تو اسی طرح سے جو روابط ہیں اسی کو اسی معمول پر جاری رکھتے. تو روابط کو معمول پر لانا کی بات ہے تو یہ معمول کے مطابق تھے، اس کا اعلان کیوں کیا؟ ہمیں اس اعلان کی توقع تھی، ہمیں بالکل حیرت نہیں ہوئی. بہرحال یہاں تک ان کو پہنچنا تھا. تو وقت کا جو انتخاب ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بعض جو عرب حکام ہیں وہ امریکہ کے خدام ہیں. وہ ان کو یہ امریکہ کو الیکشن جیتنے کے لیے بعض کامیابیوں کی ضرورت ہے. امریکہ سے باہر سیاست خارجہ اندرونی طور پر کورونا ہے، کورونا کا بحران ہے، بے روزگاری ہے، اقتصادی جمود ہے، یہ سب پریشانیاں ان کے ساتھ ہیں. وہ جو ایٹمی جامع ایٹمی معاہدے سے نکلے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ ڈھیر ہو جائے گا، لیکن ایران اپنی جگہ پر باقی ہے. ایران نے استقامت کی، ایران نہیں جھکا ان کے سامنے. انہوں نے سینچری ڈیل کا منصوبہ پیش کیا، فلسطینیوں نے اس کو مسترد کر دیا، کسی نے بھی اس کی موافقت نہیں کی. تو اب ایک دو تین چار آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کو ایک کامیابی کی ضرورت تھی. تو ان کے جو عرب غلام ہیں، ان کے جو عرب جو خادم ہیں، امارات نے جو کچھ کیا ہے یہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں ایک مدد ہے متحدہ عرب امارات کی طرف سے. جو کمزور ترین جو پوزیشن ہے، جو تحقیقات ہیں، جو سروے رپورٹیں ہیں، یہ ایک ذاتی خدمت جو ہے، یہ نتن یاہو کی خدمت ہے. آپ دیکھیے یہ ٹرمپ کی خدمت ہے. خود نتن یاہو کی اس وقت پوزیشن اسرائیل کے اندر بہت زیادہ کمزور ہے. ان بدعنوانی کا الزام، عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ، تین انتخابات میں وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکے. نتن یاہو کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے. تو ان جو یہ جو غاصبین ہیں ان کی مدد کی جائے، بھلے کہ وہ یہ پروپیگنڈا کریں ارے یہ بہت اہم امن کا سمجھوتا ہے. تو یہ عرب ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں بہرحال ہمیں اس بات کے ہمیں توقع ہے کہ آج سے لے کے انتخابات تک کچھ اور عرب حکومتیں بھی اسی طرح کا اقدام کریں گی. کچھ جو لائن میں کھڑے ہیں کہ ان کو صرف اشارہ کیا جائے اور وہ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم بھی تیار ہیں اور ہم وائٹ ہاؤس میں جائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ روابط معمول پر لانے کے سمجھوتے پر دستخط کے لیے تیار ہیں. در حقیقت جیسا کہ ٹرمپ جو چاہتے تھے کہ امریکہ میں جو اقتصادی حالات بہتر ہو جائیں، نہیں ہوئے. اور جہاں تک وہ وہ چاہے کر سکے عرب خلیج فارس کے کچھ عرب حکام کو انہوں نے دعا اور اربوں ڈالر یہاں سے امریکی اقتصاد کو بہتر کرنے کے لیے لے گئے. لیکن آج ان کو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اندرونی طور پر ان کو پھر دوہیں, ان کی عزت و آبرو داؤں پہ لگا کے, ان کے تمدن, ان کے دین, سب کچھ داؤں پہ لگا کے سب کو کہ دو جو شکست خوردہ ہیں ٹرمپ ہیں, نیتن یاہو ہیں, ان کو کامیابی ملے. تو آپ یہ مطلب یہ تعجب نہ کریں کہ فلاں حکومت فلاں حکومت, بعد میں ہم بات کریں گے. انہیں ضرورت ہے انتخابات کی تشہیرات میں. نہیں نہیں, یہ چند اور حکومتیں بھی تیار ہیں, صف میں کھڑی ہیں, ایک اشارے کی منتظر ہیں. اور جو کچھ آج اب تک اعلان کیا گیا ہے اور جس کا یہ کہ چند آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اس پر دستخط کیا جائے گا, یا امارات کے جو موجودہ حاکم ہیں وہ دستخط کریں گے. مجھے اس کی امید تھی, مجھے توقع تھی, یہ غیر متوقع نہیں تھا ہمارے لیے. بہرحال بعض عرب حکام کی جو سیاست ہے یہ اس سے اس کی نشاندہی ہے کہ ان کے نزدیک معیار صرف امریکہ کو راضی رکھنا ہے, امریکہ کو خوش رکھنا ہے, امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, امریکہ کی خوشنودی ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اگر اسرائیل سے صلح کرنے کی بات امریکہ کہے گا تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اسرائیل کے دشمنوں سے جنگ کے لیے بھی جنگ کے لیے تیار ہیں, اسرائیل کے دشمنوں سے دشمنی کے لیے بھی کریں گے, وہ کہیں گے تو وہ اپنا بالکل اطاعت کے لیے تیار ہیں. یہ حقیقت ہے, روز بروز یہ حقیقت ثابت ہوتی جا رہی ہے, اور ہم ثابت کریں گے کہ آج جو عرب حکومتوں کے جو سرکاری ذرائع ابلاغ ہیں خلیج فارس میں, جب وہ یہ کہتے تھے کہ ایران دشمن ہے اور ایران کا خطرہ, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. وہ چاہنے چاہتے تھے اسرائیل سے روابط برقرار کرنا چاہتے تھے, وہ شروع سے یہی چاہتے تھے کہ مطلب مثلا وہ اس طرح سے یہ دکھانا چاہتے کہ اسرائیل سے روابط برقرار کر کے ایران دشمن ہے, اس کو شکست دینا چاہتے تھے. وہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو کہ پشت پردہ ایران سے روابط رکھنا چاہتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں کہ خفیہ طور پر ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. ایران کی طاقت سے یہ واقف ہیں, یہ اتنے کمزور, اتنے ذلیل, اتنے رسوا ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی معمولی سی بھی عزت موجود نہیں ہے, ان کے اندر جو ہے وہ کوئی کرامت نہیں ہے. سب سے پہلے جو دینی اور شرعی اور ملی فریضہ ہے, اور یہ فریضہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم سب کو ہمارے لیے واجب قرار دیتا ہے کہ یہ امارات نے جو کام کیا ہے اس کو ہم بربلا کریں, اس کو مسترد کریں. یہ خیانت ہے اسلام سے, یہ دنیا عرب سے خیانت ہے, بیت المقدس سے خیانت ہے, فلسطین سے خیانت ہے, اسلامی مقدسات سے خیانت ہے. جس طرح سے کہ فلسطینیوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اور ذلیلانہ اقدام ہے, جو کچھ کہا گیا گیا یہ بالکل یہ ان کے شایان نشان ہے. دیکھیے اگر ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمیں زبان سے اس کی مخالفت ضرور کرنی چاہیے, جو کم سے کم اور جو زبان سے نہیں وہ اپنے دل میں کم سے کم اس کی مذمت کریں, خاموش نہ رہے, اس پر انہیں مذمت کرنا چاہیے, اس کی مخالفت ہونی چاہیے, کم سے کم زبان سے مخالفت ہونی چاہیے. جو مظلوم فلسطینیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج کہنا چاہتا ہوں, اور عرب اقوام سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی جو کہ فلسطین کے جو فلسطین کو اہمیت دیتے ہیں, جو فلسطین سے رابطہ رکھتے ہیں, کہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں برہم ہونا چاہیے, لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کی جو کوششیں ہیں وہ جو کچھ خفیہ طور پہ چل رہا تھا اب اس کو برملا ہونے دیں, وہ نظر آئے کہ یہ خدا کی سنت ہے, کہ جو ہمیشہ جو جو ہمیشہ باقی رہی ہے. اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ حق کا جو محاذ ہے, جب خدا چاہے گا تو حق کا محاذ اپنی کامیابی سے قریب ہو تو اس کو دکھایا جانا ضروری ہے, اس کو حق باطل سے جدا ہونا ضروری ہے, تاکہ مطلب جو خائنین ہیں, جو خیانت کرنے والے, جو سازش کرنے والے ہیں, جو پیٹ میں خنجر بھوکنے والے ہیں, ان کی شناخت ہونی چاہیے, ان کو الگ ہونا چاہیے. فلسطینیوں کا جو حق ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے. یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ استقامت کے جو حامی ہیں وہ قوی تر ہوں گے, اور وہ دوست اور دشمن کو اچھی طرح سے پہچان سکیں گے, اور بالکل منافقین کو اور سازش کرنے والوں کو اپنے آپ سے دور کریں گے. ہم جس طرح سے جب برائیاں دیکھتے ہیں تو برائیاں دیکھ کے ہمیں غصہ آتا ہے, اسی طرح سے جانے کتنی مطلب آپ دیکھیں کہ صفے بالکل واضح ہو جائیں گی کہ کون سی صفحہ پر ہے کون باتیں ہے. بہت سے لوگ ممکن ہے کہ آپ کو بیچ راستے سے چھوڑ کے الگ اپنا راستہ کر لیں, وہ جو سازش کریں یا آپ دوستی کا اظہار کریں, لیکن در حقیقت وہ دشمن ہیں اور جاسوس ہیں, دشمن کے جاسوس ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں, اگرچہ مطلب یہ دردناک ہے, لیکن بہرحال یہ اچھا ہے کہ ایسا ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں. یہ بنوانی کی وجہ سے کبھی ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ جو اس کو الگ کرنا پڑتا ہے آپریشن کے ذریعے سے, تو اس طرح سے اگر یہ لوگ الگ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب بیروت کے بندرگاہ پر جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہنا چاہتے تھے, عرب اجماع کی بات کرتے تھے. یہ عرب اجماع کہاں ہے؟ کیا عرب اجماع نے یہ کام کیا ہے؟ امارات نے کیا ہے؟ یہ جو عرب پیس کی بات کر رہے ہیں تو عرب پیس کہاں ہے؟ کوئی عرب حکومت ہے؟ وہ میں نہیں چاہتا وہ عرب تھے یا نہیں تھے, اس لیے کہ ان کے جو حکام ہیں وہ عرب عوام سے بالکل مختلف ہیں. جو بیروت کا جو مسئلہ ہے, جو اسرائیل کے نقطۂ نگاہ سے ہم اس کی بات کریں گے, پھر لبنان کے اندر ظاہر ہوں گے. دیکھیے حزب اللہ کے اندر ابھی ہم نے اس کا کوئی مکمل تحلیل و تجزیہ نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حزب اللہ کا اس سلسلے میں تحلیل و تجزیہ کیا ہے, ابھی اس سلسلے میں ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں. جو وہ کمیٹی جو تحقیق کر رہی ہے وہ بتائے. پہلی بات تو یہ کہ کسی نے بھی ہم کو یہ فریضہ نہیں دیا کہ ہم تحقیق کریں, یہ حکومت کا فریضہ ہے, یہاں کے جو سیکورٹی کا محکمہ ہے اس کا فریضہ ہے, وہ اپنا کام کرے. جو بین الاقوامی جو جیسے امریکی ٹیمیں آئیں یا ایف بی آئی یا فرانسیسی, تو یہ جو صورتحال ہے, دیکھیے نظریاتی لحاظ سے دو تھیوری ہے, یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ حادثہ جو تھا یہ اتفاقی تھا, یہ حادثہ تھا, یہ ایک نظریہ ہے. تو میں یہ بھائی یہاں پہ امبار ہے, نائٹریٹ امونیم نائٹریٹ ہے, یہاں پر جو ہے دھماکہ خیز مواد ہے, یہاں پر آتش گیر مادہ ہے, یہ ایک حادثہ پیش آیا, ایک آگ لگی اور وہ جو ہے امونیم نائٹریٹ تک پہنچی اور پھر یہ حادثہ ہو گیا. یہ ایک غیر عمدی ایک بہرحال حادثہ تھا. تو اب اس میں کوتاہی رہی ہو جو بھی ہو, بہرحال ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ غیر عمدی تھا, یعنی کوئی تخریبی کاروائی نہیں تھی. دوسرے نظریہ یہ ہے کہ نہیں, یہ ایک تخریبی کاروائی تھی. تخریب کاری کا مطلب کیا ہے؟ بہت کچھ نے کہا ہے کہ کوئی بمبار طیارے آئے تھے اور انہوں نے اس پہ بمباری کی, یا کوئی ڈرون آیا اس نے یہاں پر بم گرایا, اس کو کسی نے ابھی تک ثابت نہیں کیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص آیا اور دانستہ طور پر آمدن اس نے تخریبی طور پر یا کوئی دھماکہ بم یہاں پہ رکھا یا مثلا یا آگ لگائی, بہرحال وہ انفجار دھماکے کا جو ہے یہ باعث بنا. تو کون اس تقریبی کاروائی کے پیچھے ہے؟ میں کہتے ہیں اسرائیل. ابھی کوئی اس کی نفی بھی نہیں کر سکتا ہے. اب حزب اللہ کے نقطۂ نگر سے ہم تحقیقات کا انتظار کر رہے ہیں, جو کمیٹیاں تحقیقات کر رہی ہیں ہم ان کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کو پتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, اور حزب اللہ لبنان میں جو کچھ ہے اور حزب اللہ کا جو انٹیلیجنس شعبہ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. بھائی ہم نہیں جانتے کہ ہم قوی ہیں یا ضعیف ہیں, ہم اچھے ہیں برے ہیں. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں پہ جو حکومت ہے, یہاں کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, یہاں پر ایک حکومت ہے, حکومت کا ایک فریضہ ہے, ان کا فریضہ ہے. ہمارا فریضہ استقامت ہے, ہمارا فریضہ لبنان کے دفاع کرنا ہے. بھائی ہمارے دوست بھی سن لیں کہ ہم جو ہیں, میں پوری لبنانی قوم کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہم نہیں قبول کر سکتے ہیں, ہم نہیں نہ چاہتے ہیں اور نہ یہ کر سکتے ہیں. جو چیز ہمارے توانائی میں نہیں ہے ہم وہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا کام ہے, یہ ہماری توانائی سے کم ہے. بہرحال اس کے لیے فوج کی ضرورت ہے, اس کے لیے فوجیوں کی ضرورت ہے. ابھی ہم سب مکمل تحلیل و تجزیہ نہیں کر سکے ہیں, ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں. ہم منتظر ہیں کہ تحقیقات مکمل ہوں. اب یہ تحقیقات اگر کہتی ہے کہ غیر عمدی تھا, اور تو اس کے بعد پھر جو ہے عدلیہ آئے گی, اور پھر ان کے اپنی ذمہ داری ہے. قانون کے لحاظ سے جو لوگ قصوروار ہیں ان پر مقدمہ چلایا جائے گا کہ کیوں انہوں نے کوتاہی کی, اور اگر تخریب کاری تھی تو اس پر بھی جو ہے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھائی کہ دیکھیں نا کہ یہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں کہ امونیم نائٹریٹ کے بغل میں جو ہے یہ دھماکہ خیز مواد رکھا جائے. تو دیکھنا ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے. اگر اسرائیل تھے ہیں تو ہم نے بہت سے مقالے اس سلسلے میں پڑھے ہیں, کانفرنسوں میں جو کچھ کہا گیا, اور بہت سی جو تشہیراتی جو ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی بھی ہمیں اطلاع ملی ہے. اور یہ بھی ان کے بیروت میں جو دھماکہ ہوا اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اور وہ خود نہیں کہنا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حزب اللہ کو پتا ہے, اور حزب اللہ جو چونکہ معلوم ہے اور چونکہ وہ کمزور ہے اور اسرائیل کا جواب نہیں دے سکتی اس لیے اس کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ جو جس کے پیش نظر ہماری طرف سے جواب دینا ضروری ہے. پوری لبنانی قوم, تو دیکھیں لبنانی حکومت, لبنان کے جو حکام ہیں سب یہ جان لیں کہ یہ ایک قومی سانحہ ہے. سب پہنچے, اللہ نے رحم کیا کہ بہت سے جو دھماکے تھے اس کے جو دھماکے تھے وہ پانی سمندر کے پانی نے اس کو روک لیا, اور اگر یہ گھروں تک پہنچتا تو بہت بڑا دھماکہ تھا, بہت ہی بڑی. بہرحال تحقیقات ہو رہی ہے, تحقیقات ہم انجام نہیں دے رہے ہیں, ہم تحقیقات کے نتائج کا اعلان انتظار کر رہے ہیں. ہم جو ہیں وہ بریکٹ میں کہنا چاہتے ہیں, اگر ایف بی آئی آ رہی ہے اور ایف بی آئی تحقیقات میں شرکت کرتی ہے تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں. اگر تحقیقات بین الاقوامی تحقیقات اگر لبنان قبول کرتا ہے, اگر اس کو قبول کر لے تو ان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ جو ذمہ کہ اسرائیل کے تعلق سے جو بات بھی ہوگی اس کو وہ خفیہ رکھیں گے اور اس کو برملا نہیں کریں گے. ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. ہمیں بھائی آپ کو اندرونی تحقیقات پر اعتماد نہیں ہے, ہمیں بین الاقوامی تحقیقات پر اعتماد نہیں ہے. آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں, ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دہشت گردانہ تخریبی کاروائی ہے تو اسرائیل اس کے پیچھے ہے. تو یہاں پر جس کو جواب دینا ہے وہ حکومت کو جواب دینا ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے, اور اگر اسرائیل کا ہاتھ ہوا تو پوری لبنانی قوم اس کا جواب دے گی. صرف حزب اللہ نہیں بلکہ حکومت بھی جواب دے گی, بیروت کے جو عوام ہے اس کو جواب. یہ اس نے صرف حزب اللہ کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ پورے لبنان کو, لبنان کی سیکورٹی کو اس نے ہدف قرار دیا ہے, اس نے نشانہ بنایا ہے. لہذا لبنان کی جتنی سیاسی جماعتیں سب کو اس نے نشانہ بنایا ہے. لہذا پورے لبنان کو اس کا جواب دینا ہے. تو اب آپ بتائیے, تو اب اسرائیل آ گیا کہ کیا ہم کو مار کے جا سکتا ہے؟ ہاں ہم تمہارا موقف کیا ہے؟ یہ نظریہ یہ سب کو اس کا جواب دینا ہے، صرف حزب اللہ کو نہیں بلکہ پوری لبنانی قوم کو، لبنان کی تمام سیاسی جماعتوں کو۔ اگر ہمیں جواب دینا ہوگا، اگر ہمیں جواب دینے ہمارے جواب دینے کی باری آئے گی تو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے۔ حزب اللہ کبھی بھی معمولی سی بھی غفلت نہیں کرے گی۔ اس کا کوئی بھی مجاہد اگر شہید ہوتا ہے تو اسرائیل کو ہفتوں ہفتوں چوکس حالت میں رکھتی ہے۔ تو حزب اللہ اگر اس میں اگر یہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہوگا تو اس جرم پر ہرگز حزب اللہ خاموش نہیں رہے گی، اور اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر اس نے تخریبی کام کیا ہے، اگر ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کا کام ہے، تو بغیر سو اس پہ کوئی ہم جو ہیں صرف ہمیں کو جواب نہیں دینا ہے، یہ سب کو جواب دینا چاہیے، سبھی جماعتوں کو، سبھی تنظیموں کو، سبھی دھڑوں کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ جی، جو لوگ اس طرح سے لبنانی قوم کو اس طرح سے ہدف قرار دے رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، اگر واقعی اسرائیل کا ہدف بنا ہے تو جو بھی ممکن ہے کہ تو وہ ممکن ہے کہ بہت بڑا اس سے حادثہ ہو سکتا تھا، اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے۔ تو دیکھیے، اب آگے بڑھتے ہیں اس نقطے سے، یہ ایک دھماکہ ہوا۔ بہرحال میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، ترجیح یہ ہے کہ سڑکیں صاف ہوں، زخمیوں کی مدد کی جائے، جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جو بے پناہ ہو گئے ہیں، ان کو پناہ دی جائے، ہم مدد کریں، تعمیر نو کی جائے، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ گھروں میں ان کے بسایا جائے، یہ ہماری ترجیح ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنا سیاست بازی کی ہے اس میں، چھوڑیں اسے، حزب اللہ کا جو موقف ہے، حزب اللہ کا انبار اور حزب اللہ کا گودام اور میزائل، یہ سب ایک داستان ہے، اس کی اب کوئی بات نہیں، کوئی اس پر بات نہیں کرے گا، اس کو کوئی یقین بھی نہیں مانے گا۔ اب وہ خود جیسے کہ اپنے جھوٹ کا وہ خود یقین کریں، لیکن ان جھوٹوں سے زیادہ جو خطر جو بولے گئے، اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس بڑے حادثے پر، اتنے بڑے حادثے پر، سانحے پر، کہ ہم جانتے ہیں کہ لبنانیوں کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، ان کو حمایت کی ضرورت ہے۔ جو پہلے جو ہم دلی کے جو عناصر ہیں، اس میں حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، حکومت کو امداد کا خیر مقدم کرنا چاہیے، جو امداد آئے اس کو استقبال کرنا چاہیے، اس کو جو ہے تقسیم کرنا چاہیے لوگوں کو، تعمیر نو کا کام شروع کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا اور سنا کہ جو باتیں ہم نے اس سے پہلے کہی ہیں، کہ ہم نے کل سنا کہ کوشش یہ تھی کہ بس کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وہ حکومت کو گرانا چاہتے تھے، نہ صرف اراکین پارلیمنٹ، وہ حکومت کو گرانا چاہتے، یعنی یہاں کوئی حکومت ہی نہ ہو، وہ حکومتی خلا پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ابتدائی لمحوں میں ہی بعض سیاسی دھڑوں نے اور ان کے حامی جو ذرائع ابلاغ تھے اور ان کے حامیوں نے انہوں نے اس سے جو فائدہ اٹھایا اور عوام کے دربدری سے انہوں نے غلط اور ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، صرف حزب اللہ کے خلاف نہیں، حکومت کے خلاف انہوں نے براہ راست نشانہ بنایا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ لبنان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اور لبنان کے صدر میشل اون، اور انہوں نے جو غلط فائدہ اٹھایا اور کہا کہ عیسائیوں کے درمیان بھی گئے اور کچھ آوازیں سنی گئیں، اور 2005 کی طرح سے جس طرح سے عامل لہود کے ساتھ انہوں نے اسی طرح سے اپنا وہ کرنا شروع کیا، ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تخریبی تھا نہیں تھا، عمدی تھا نہیں تھا، اسرائیل کا ہاتھ تھا کس کا ہاتھ تھا، کچھ نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ مشل اون اس کے قصوروار ہیں، اور انہوں نے ایک تشہیراتی جنگ شروع کر دی، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک جنگ شروع کر دی، اور اسی طرح سے انہوں نے اس کا ذمہ دار ان کو قرار دیا، اور یہاں تک کہ جتنے بھی عرب تھے اور جتنے بھی تشہیراتی جو اخلاقیات ہیں سب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور دیکھا کہ انہوں نے ٹی وی پر کس طرح کی ہرزا سرائیاں کی, کس طرح کے دشنام اور فحش باتیں کی. ہرزا سرائی کر سکتے ہو, مقصد کیا ہے تمہارا؟ مشیل اون پر دباؤ ڈالنے کا, دباؤ کہ وہ استعفی دے دے. ان کا مقصد یہ تھا, ان کا منصوبہ یہ تھا کہ صدر لبنان پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالیں, لیکن بعض دھڑوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور قبول بلکہ اور انہوں نے تو دیکھا انہوں نے کہ بھائی اب عیسائیوں کے درمیان اب وہ تنہا رہ گئے. مثلا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میشیل اون کو استعفی کی بات قبول کرنی چاہیے. اسی موقع پر بعض دھڑوں نے کہا تھا کہ تم بھی پارلیمنٹ میں تمہیں بھی استعفیٰ دینا چاہیے. پہلا ادارہ جو نشانہ بنا وہ ایوان صدر تھا, اور دوسرا ادارہ جس کو نشانہ بنایا گیا وہ پارلیمنٹ کا تھا. کہ بعض دھڑے کے کہا گیا کہ بعض دھڑے آئیں استعفیٰ دیں, اور یہ کہا گیا کہ نہیں سبھی استعفیٰ دیں. اور اکثریت جو ہے وہ اغلبیت کہ بہرحال کچھ لوگ باقی رہیں گے پارلیمنٹ میں, کہا کہ نہیں اب یہ پارلیمنٹ جو ہے کمزور ہے, اور پھر یہ ایک سیاسی خلا وجود میں لے آئیں, لہذا پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے اور پھر جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات کی بات کی جائے, اور جو دوسری سیاسی راستے ہیں وہ اختیار کیے جائیں. لیکن قانون کے ذریعے نہیں بلکہ دباؤ کے ذریعے وہ پارلیمنٹ کو گرانا چاہتے تھے. لیکن ان کی یہ سازش, ان کی پہلی کوشش بھی ناکام ہوئی, دوسری کوشش بھی ناکام ہوئی, پہلی کوشش بھی ناکام ہوئی, دوسری کوشش بھی ناکام ہوئی. میشیل اون کو وہ اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے, اس میں بھی کام ہوئے. تو میشیل اون ایسی شخصیت نہیں ہے کہ تم ان روشوں سے, ہرزا سرائیوں کے ذریعے سے, ان دباؤ اور دھمکیوں کے ذریعے سے ان کو تم ہٹا سکو راستے سے. ہم جانتے ہیں کہ کتنی مضبوط ہستی ہے, وہ اس طرح کے دباؤ ان حملوں کے مقابلے میں وہ ان کے اندر استقامت پائی جاتی ہے. ہم نے ان کا موقف دیکھا. آپ 2006 میں ان کے گھر پہ بمباری کی گئی, لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا. کتنوں نے ہرزا سرائی کی, ان کے گستاخی کی, اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے, لیکن میشیل اون جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے. میشیل اون ایسے نہیں ہے جو ان باتوں سے اپنے عہدے سے استعفی دے دے. بہرحال تو یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. تو مجلس میں بھی, پارلیمنٹ کے اندر بھی جو سازش تھی پارلیمنٹ کو گرانے کی, اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ قبل از وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ استعفی دینے کے مخالف ہیں. بعض شخصیتوں سے ان کے رابطے ہیں, بہت سوں نے اس بات کو قبول کیا کہ قبل از وقت انتخابات کو بات انہوں نے مانی, لیکن اس طرح سے سب استعفی دے دے چلے جائیں, اس کی انہوں نے مخالفت کی. تو اب تیسری بات, اب پہلے خود حکومت لبنان کی, جو حکومت ہے, جو یہ ڈھانچہ ہے جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہوگی, جس کے اندر اخلاص ہوگا, جس کے اندر جو صداقت پائی جائے گی, جو عوام کی رنج, جو ستم رسیدہ عوام کی مدد کرنا چاہے, پوری دنیا کی طرف سے ہم دلی اور یکجہتی کی بات کر رہے ہیں, سب ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت گرا کے ایک اقتدار کا خلا پیدا کرو اور عوام کی مصیبت کو اور بڑھا دو, عوام کے زخم کو اور گہرا کرنا چاہتے ہو؟ تم لبنان کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ ماضی میں کچھ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ گزشتہ برسوں کے منصوبوں کو, میں سعد حریری کہ سعودی عرب تھا, سعودی عرب میں تھے سعد حریری, وہ ان کو وہاں قتل کرنا چاہتے تھے. بعض سیاسی دھڑوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ سب ان کی جو ذاتی جو باتیں ہیں, جو ان کے سیاسی مفادات ہیں اور کچھ بیرونی مفادات ہیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ لبنان کی جو حکومت ہے, لبنان کا جو ڈھانچہ ہے اور لبنان کا جو نظام حکومت ہے وہ گر جائے. لبنان میں مختلف قبائل ہیں, مختلف نسلیں ہیں, سب پورے عوام سنیں اور دوسروں کی باتیں سنیں اور موازنہ کریں ان باتوں کا, اور اس کو پرکھیں, ہماری باتیں سنیں کہ ہماری باتیں صحیح ہیں یا نہیں, اس کا جائزہ لیں. وہ
الحكومة بالحقيقة
حكومت
ليس هؤلاء الذين كانوا يريدون أن تسقط الحكومة.
جس حکومت کو وہ گرانا چاہتے تھے حسن دیاب کی جو حکومت نے جب استعفیٰ دیا تو یہ شرائط جو تھے یہ جو دھماکہ اتنا عظیم تھا کوئی بھی حکومت ہوتی وہ اس کا مقابلہ کرنا اتنے دھماکے میں اس کو جو ہے وہ اس کے توانائی نہیں تھی. حسن دیاب کی حکومت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے اس نے استعفیٰ دے دیا. تو بہرحال جو حسن دیاب کی جو مستعفی حکومت ہے اور آئندہ کی جو حکومت ہے میں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب آپ بات کرنا چاہ رہا ہوں جب نئی حکومت کی بات ہوگی کہ زندگی جاری رہے یہ اجازت دیں اس بات کی اجازت نہ دیں آپ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ آپ کی اس مصیبت سے وہ لوگ جو انتقام کے منتظر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں وہ پوری لبنانی قوم کو تاریکی میں لے جانا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو سکے پوری قوم کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں. ہر طرح کی جو سیاسی کشیدگی ہے جو اس میں حکومت نہیں گرنی چاہیے حکومت کو ساقط نہیں ہونا چاہیے. یہ جو حکومت کو گرانے کی جو کوششیں ہیں ان کی روک تھام ہونی چاہیے. یہ آپ کے ریڈ لائن ہونی چاہیے. جو بھی اس ریڈ لائن کو عبور کرے آپ اس کو کہیں کہ وہ خائن ہے چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہو اور چاہے جس نسل کا بھی ہو. ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے لبنان کی حکومت ہونی چاہیے لبنان میں خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے لبنان میں جو اندرونی سلامتی ہے وہ محفوظ رہنی چاہیے جو اندرونی جو گفتگو کا ماحول ہے وہ باقی رہنا چاہیے لبنانیوں کے درمیان. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لبنان سے کچھ لوگوں کے دلوں میں کیا کینا ہے کیسی دشمنی پائی جاتی ہے. جو لبنان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کس کے فائدے میں ہے. حکومت دیاب حسن دیاب کی جو حکومت ہے جو ان کی مستعفی حکومت ہے میں حزب اللہ کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں حسن دیاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں. بہت ہی سخت حالات میں انہوں نے آئے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا گزشتہ مہینوں کے دوران اور میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی دلیری سے ان چیزوں کو قبول کیا اور جو ان پہ الزامات لگائے جا رہے تھے ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنی کوششیں انہوں نے جاری رکھی اور جو بھی ان کی توانائی میں تھا انہوں نے انجام دیا. جو نفسیاتی لحاظ سے یہ جو دھماکہ بیروت کا ہے بہرحال یہ اتنا وسیع ہے تو بہرحال تو میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے وہ استعفیٰ دیں گے. تو بہرحال میں ان کی زحمتوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کوششیں انہوں نے کی ہیں. جو میں حسن دیاب سے ہمیں امید ہے کہ ابھی بہرحال ان کی عبوری حکومت ہے تو میں ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور قانون کے مطابق جو وظائف جو فرائض ان کے ہیں تو جو قانون نے ان کو جو اختیارات دیے ہیں اس سے وہ استفادہ کریں اور میدان میں موجود رہیں عوام کی خدمت کریں. اور انشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا وزیر اعظم منتخب ہو. اب یہ کہ مستقبل کی حکومت کیسی ہونی چاہیے تو اب اس وقت جو مختلف دھڑوں کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بہرحال ایک کوششیں ہو رہی ہیں. ہر دھڑا ہر جماعت ہر دھڑا جو اپنا نظریہ جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے بیان کر سکتا ہے. حزب اللہ کا نظریہ ہم آج رات واضح اور شفاف انداز میں اپنا نظریہ بیان کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ملک میں صرف لبنان میں نہیں ہر قوم میں ہر قوم کو ایک طاقتور مقتدر توانا اور مضبوط اور مستحکم جو ذمہ دار ہو ایسی حکومت کی ضرورت ہو. حکومت مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک آدمی جو ہے نا خود وزیر اعظم کی حیثیت سے رہے. یہ جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے یہ کوئی مطلب دکھاوے کا نہیں ہے. بہرحال یہ بہت ہی ذمہ دار ہوتا ہے. تو ہم ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جو مضبوط ہو, مستحکم ہو, طاقتور ہو, اور بینش اس کے اندر سیاسی بینش پائی جائے, جو بھی ہو اس کے اندر. اگر اس کے اندر سیاسی بصیرت نہ ہو اور تمام جماعتوں کے درمیان اگر اس کی حمایت نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال وہ اس کو وہ پھر استعفیٰ دینے پر مجبور ہوگا یا جائے گا. تو بہرحال ہم نے ہمیشہ ہمارا معمول رہا ہے, ہم قومی وحدت کی حکومت چاہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ قومی وحدت کی حکومت کی حمایت کی ہے. ہماری جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ قومی وفاقی حکومت قائم ہونی چاہیے, ایسی حکومت کہ جس کے حامی سب سے زیادہ یعنی عوام میں اس کی حمایت زیادہ ہو اور وہ ذمہ دار ہو اور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہو. ماضی میں بھی اور جب حریری استعفیٰ دینا چاہتے تھے تو ہم نے مخالفت کی تھی, اب بھی ہم یہی کر رہے ہیں. تو بہرحال حسن دیاب نے استعفیٰ دیا تو تب بھی ہم نے کہا کہ بھائی قومی وفاقی حکومت قائم ہونی چاہیے. تو آج جو فرد بھی جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, ہم اس سے چاہتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کرے کہ قومی وفاقی حکومت تشکیل دے, اور اگر مکمل قومی وفاقی حکومت قائم نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اس بات کی کوشش کرے کہ اکثر دھڑوں کی حمایت اس کو حاصل ہو. اور جو اصلاحات ہیں, لبنان کی تعمیر نو کا مسئلہ ہے, اور یہ جو زخم قوم کو لگا ہے اس کو مندمل کرنا ہے, اور جو چند مہینے آئندہ چند مہینے کے بعد جو سردی آ جائے گی ظاہر ہے کہ توانائی کی ضرورت ہوگی, تو ہمیں جو ہے پیٹرولیم کی ضرورت ہوگی, ڈیزل کی ضرورت ہوگی, پیٹرول کی ضرورت ہوگی, پھر جو ہے اسکول کھلیں گے. بہرحال آپ یہ دیکھیں ابھی تو کورونا ہے, بہرحال اگر اسکول کھلنا چاہیں گے, بہت سے گھرانے ایسے ہیں تو وہ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ نہیں کرا سکتے. حکومت کو ان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو بچے اسکول جانا چاہتے ہیں کورونا ختم ہونے کے بعد, ان کی ترجیح ہونی چاہیے کہ ان کو اسکولوں میں داخلہ ملے, وہ ذمہ دار ہو, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ان مسائل کو حل کر سکے. اس کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ تحقیقات انجام دے کہ یہ جو بیروت میں دھماکہ ہوا ہے اس کی تحقیقات انجام دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس دھڑے کی ہو اور اس دھڑے کی ہو. دیکھیے وقت اپنا آپ تلف نہ کریں کہ لبنانی جو ہیں تو دیکھیے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. بہت سے لوگ جو ہے ضد کرتے ہیں, قبول نہیں کرتے ہیں, ضد بازی کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں. تو ہم چاہے قبول کریں یا نہ کریں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وقت کو تلف نہ کریں. جو ایک غیر جانبدار حکومت تو تشکیل نہیں پا سکتی ہے, اس سلسلے میں تو وقت تلف کرنا ہے. بس جو میں نے صحافیوں نے بھی کہا ہے, میں بھی سوال کرتا ہوں کہ غیر جانبدار حکومت کا مطلب کیا ہے, کون غیر جانبدار ہے, مجھے دکھلائیے کہ لبنان میں مثلا کون غیر جانبدار ہے. انسان بولنے والا حیوان ہے, لبنان میں انسان جو حیوان نہیں ہے, ناطق ہے اور سیاسی ہے, بولنے والا ہے. کوئی بھی لبنانی جو اپنے اطراف کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب بہرحال اس کے اندر ایک سیاسی رجحان پیدا ہوتا ہے. لبنان میں کوئی غیر جانبدار ہے تو میں علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لبنان کے اندر کی بات کر رہا ہوں. آپ جہاں بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فلاں پارٹی ہے, یہ فلاں جماعت ہے, یہ وہ دھڑا ہے, یہ وہ دھڑا ہے. پہلی بات ہم تو جانتے ہیں کہ حزب اللہ, ہم جو ہیں وہ بالکل اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ غیر جانبدار حزب اللہ, غیر جانبدار کوئی غیر جانبدار ہے ہی نہیں کہ غیر جانبدار حکومت قائم ہو. تو دوسری بات یہ جو غیر جانبدار حکومت کی بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. لبنان میں بھی اور بعض دیگر عرب حکومتوں میں, دوسرے ملکوں میں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, امریکی سیاست, مغربی سیاست ایک ان کا ایک نمونہ, ایک ان کا معیار ہے. کہ جہاں بھی انتخابات ہوں اگر وہاں کوئی ایسی پارٹی کامیاب ہوتی ہے جو ان کے موافق نہ ہو تو وہ کہیں گے کہ نہیں حکومت غیر جانبدار ہو, ٹیکنوکریٹ حکومت ہو. لیکن اگر ان کی حامی پارٹی جیت جائے تو پھر وہاں غیر جانبدار حکومت کی بات نہیں کرتے ہیں. یہ غیر جانبدار حکومت کا سلوگن ایک فریب کاری ہے, دھوکہ ہے. یہ جو ہر قوم کی کامیابی جو انتخابات میں عوام کے نمائندے جیتتے ہیں, پارلیمنٹ کے انتخابات میں عوام ووٹ دیتے ہیں, وہ سیاست کا تعین کر سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں, بہرحال سیاست اس طرح کی, چاہے پارلیمانی نظام حکومت ہو یا غیر پارلیمانی ہو. بہرحال جو میں رائے عامہ اچھی طرح جانتی, سب جانتے ہیں, ماہرین جانتے ہیں کہ غیر جانبدار حکومت کی بات بے معنی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور صرف وقت تلف کرنا ہے. ماضی کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے اور وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں جلد سے جلد ایک ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جس میں اکثر دھڑوں کے لوگ شامل ہوں. شاید کل جب بعض دھڑے کہیں کہ ہم یہ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے, تو آئے تو 30 سال 20 سال یا 15 سال, یا میں 30 سال پہلے میں نہیں تھا لیکن 15 سال پہلے تھا, بہت سے تھو جو حکومت میں شامل ہوئے سیاسی, تو وہ خود ایسے لوگ تھے جو اقتصادی بدالی قصوروار تھے. اس میں دیکھیے آپ ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں, میں نہیں بھاگ رہا ہوں, آپ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری دوسروں کے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں تو سیاسی زندگی سے آپ خارج ہو جائیں. بہرحال آپ اگر ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کشمکش میں تو وارد نہ ہوں, انتخابات میں حصہ نہ لیں, کسی اور کو آنے دیں. آپ جائیں, مطلب آپ جائیں صحافی بن جائیں, آپ جو ہے کوئی تجارتی کمپنی بنائیں, آپ یونیورسٹی میں جا کے پڑھائیں, آپ سیاست میں کیوں آ رہے ہیں؟ ہم اصرار کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی زندگی بھی رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر سیاسی میدان میں بھی رہنا چاہیں اور آپ کے اندر صبر نہ ہو, تحمل نہ ہو اور اصلاحات کو برداشت نہ کرنا چاہیں جو آپ نے خود خراب کیا ہے, اور آپ چاہیں سازش کر رہے ہیں اور آپ سازش کرنا چاہیں ان لوگوں کے خلاف جو خلوص کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں, آپ خود بتائیں یہ کیا ہے. ایک اور نقطہ جو بہت جلدی سے میں کہنا چاہتا ہوں داخلی حالات کے بارے میں, میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں بہت سے لبنانی عوام کا جنہوں نے تحمل سے کام لیا, جنہوں نے صبر کیا, جو استقامتی محاذ کے حامی ہیں, حزب اللہ کے حامی ہیں. گزشتہ ہفتوں میں جو کچھ پیش آیا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, پھر تکرار ہو رہا ہے, ضوابط اور کوئی مطلب اصول کی بات, یہ بہت مطلب بری باتیں, یعنی لوگوں کی جو ذاتی املاک ہیں ان پر حملہ, اور یہ کہ مطلب چوراہوں پر لا کے انہوں نے جو ہے وہ صلیب کی لکڑی رکھ دی کہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے. یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہیں مظاہرے کرنا چاہتے ہیں, تو شہریوں کو مظاہرے کا حق حاصل ہے, قانونی ہے, جیسے ہمیں تنقید کا حق حاصل ہے. اس میں کوئی ہر قوم کا ہر ایک کا یہ حق ہے کہ مظاہرہ کرے, لیکن ان کاموں سے جو تخریبی کام کیا جائے, جو تخریب کاری اگر کی جائے تو یہ مشکوک ہے, یہ قابل مذمت ہے اور مشکوک ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جو باہر سے مطلب پیسے دے رہے ہیں. سارے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, سارے مظاہرین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ میں سے جو کچھ لوگ لیڈر ہیں, جن کا بیرونی ملکوں کے سفارت خانوں سے تعلق ہے, جو وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور آتے ہیں. میں گزشتہ مہینوں میں ہاں ہم نے کہا کہ بھائی کچھ صبر کیجئے, آپ کے اندر سیاسی بصیرت ہونی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری باتوں کا
مذاق اڑاتے ہیں, جہاد استقامت کیا ہے, شہادت کیا ہے, اخلاق کیا ہے, یہ لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں. لیکن یہ جو سطحی طور پہ دیکھنا ہے, یہ بہت سے لوگوں کے اخلاقی پستی کی نشانی ہے. بہرحال جن لوگوں میں بصیرت تھی, جن کے اندر تحمل اور صبر تھا, میں ان کا صبر سے کام لیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں نے درخواست کی کہ یہ کوشش کریں کہ یہ حالات جو ہیں کنٹرول میں آ جائیں, کہ جو لوگ جو ہیں وہ کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں, اندرونی جنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ہیں. تو دیکھیے, ہم اس میں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں, ہم خراب کاموں میں اپنے تحمل کو آپ قابو میں تحمل رکھیں, اپنی برہمی پر قابو رکھیں. دیکھیے, ہمیں ضرورت ہے, کسی کو وہ دن آئے گا جب ہمیں برہمی کی ضرورت ہوگی, تاکہ برہم ہو کے ہم جتنی بھی بزدلانہ کوششیں ہیں ان کو خاتمہ کریں. تو اس دن کا انتظار کریں. لیکن اس مہینے کی 18 تاریخ کو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, آپ دیکھیے 18 اگست کو عدالت کا جو فیصلہ صادر ہوگا, وہ رفیق حریری کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں, دوبارہ ہم اس کو تکرار, ہم نے اپنا نظریہ بیان کر چکے ہیں. جب اس کا ماضی کیا ہے, قانون کیا ہے, اس کا ڈھانچہ کیا ہے, اور ان کا استدلال کیا ہے, اور کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں, ان کی تحقیقات کیا رہی, اور ان کے اندر جو نفوذ, جو لوگ گھس بیٹھیے ہیں, اور کس طرح کی باتیں ہیں, جو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی میں دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو عدالت کا فیصلہ جو بھی ہو رفیق حریری کے کیس کے بارے میں, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا موقف جو ہے بالکل معین ہے, واضح ہے, شفاف ہے. اگر ہمارے کے کسی بھی بھائی کے خلاف جو فیصلہ صادر ہوگا حزب اللہ کے کسی فرد کے خلاف, تو یہ ظلم ہوگا. یہ سب ہمارے جو افراد ہیں سب بے گناہ ہیں 100%. تو یہ ہمارا موقف ہے, اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے کہ تو جو بھی فیصلہ ہوگا, تو گویا کہ مثلاً جیسے کہ مطلب یہ برسوں پہلے یہ فیصلہ صادر ہو چکا, اب فیصلہ ہو, صادر ہو یا نہ ہو, اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ ہم ایک لبنانی کی حیثیت سے کچھ لوگ جو اس سے غلط فائدہ اٹھانا چاہیں گے, حالات سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے, اور تحریک استقامت کو, حزب اللہ کو زخم پہنچانا چاہیں گے, تو ہم اپنے تحمل سے, صبر سے اس کا مقابلہ کریں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اشتعال دلانا چاہیں, یا اب ان ہرزہ سرائیوں کے ذریعے سے جو ممکن ہے, شاید ممکن ہے کہ ہمارے طرفداروں کو مشتعل کرنا چاہیں. ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں, سکون سے پرسکون رہیں, اور حکمت, صبر اور ہمدلی کے ذریعے سے اس مرحلے کو عبور کریں. اور ہماری گفتگو کا آخری نقطہ یہ ہے, معاف کریں گے, تقریر تھوڑی طویل ہو گئی, بہت سی باتیں میں نے نہیں کہیں. میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کورونا کے بارے میں. 330 سے زیادہ افراد جو ہیں قربان ہو چکے ہیں, جاں بحق ہو چکے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہر روز. اس میں اسپتالوں میں اب اس کا تحمل, یعنی اسپتالوں میں گنجائش نہیں ہے. یہ کورونا کا جو بحران ہے, ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو جا رہی ہے. ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری اس پر نظر ہے. ہمارے بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لبنان میں کورونا کا بحران کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے, جو اس کو قرنطینہ کیا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے, جو بہرحال صحت سے متعلق جو کمیٹیاں ہیں وہ اس کو سنبھالیں, یہ بہت ہی خطرناک صورت حال ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انسانی فریضہ ہے, ہمارا دینی فریضہ ہے, واجب ہے کہ اپنی سلامتی کا اور اپنے تندرستی کا خیال رکھیں, اپنے کنبے کو خطرے میں نہ ڈالیں, اس بات کی اجازت نہ دیں کہ جو لوگ میڈیکل پروٹوکول کے جو سوشل میڈیا اور یہ جو ماسک وغیرہ کے جو لوگ اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں, یہ دینی لحاظ سے بہت بڑا گناہ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بہت کچھ کہہ چکا ہوں, بہت سے مراجع دینی نے کہا ہے کہ اگر میں کسی کو کرونا منتقل میں نے کیا ہے, کسی کو مبتلا کیا کرونا میں, اگر کسی کا جو ہے جو جسمانی دفاعی نظام کمزور تھا اور وہ مر جائے تو میرے اوپر دیت واجب ہو جاتی ہے. تو اس کو بہت اہم مسئلہ ہے. تو بہرحال ہمارا جو میموری ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. بھائی فاصلوں کا جو سوشل میڈیا ہے اس کی پابندی کریں, ماسک لگائیں, جو میڈیکل پروٹوکول ہیں اس کی پابندی کریں. بھائی ہر جگہ بھائی ٹھیک ہے, نہیں ہم اگر پابندی کر سکتے ہیں, ہم اگر احساس سے ذمہ داری کریں تو کورونا کے جو حالات ہیں کہ کہتے ہیں کہ کنٹرول سے خارج ہو گیا, ہمیں بھی ہم نے بھی کچھ فیصلہ کیا ہے. عاشور کے لیے, محرم کے لیے ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں. حزب اللہ کے جو کمانڈر حضرات ہیں وہ تو بہت سے جو کچھ قوانین ہم نے, کچھ اصول ہم نے, ضوابط ہم نے وضع کیے ہیں. تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو شیعہ نہ ہوں, تو لیکن بہرحال اس سلسلے میں تو میں عاشورہ کے بارے میں, محرم کے مجالس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے امام حسین کے نام کو ہم زندہ رکھیں اور محرم کے جو مجالس ہیں اس کو باقی رکھیں. آخر میں ہم اجازت چاہتے ہیں کہ یہ جو 33 روزہ جنگ کی کامیابی کی سالگرہ ہے, جو شہیدوں کے خون سے لکھی گئی ہے اور ان کے پاکیزہ خون ہمارے جو عوام اور جو غیر فوجی تھے اور حزب اللہ کے جو کمانڈر تھے اس لبنان میں, اس علاقے میں اور دوسری جگہوں پر, جو یہ بہت بڑی اس کامیابی کے جو بہت بڑا جو 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 اس کے جو نتائج ہیں, ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ لبنان کی حفاظت ہے, یہ اسرائیل کی لالچ کے مقابلے میں استقامت کو باقی رکھنا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اپنی استقامت کو باقی رکھنا ہے, ہمیں صبر کرنا ہے, ہمیں تحمل کرنا ہے. یہ جو حالات ہمارے اوپر جو مسلط کیے جا رہے ہیں, ہم تحمل سے کام لیں اور ہم اس مرحلے سے نکل جانے کے, عبور کرنے کے راستے تلاش کریں. انشاءاللہ جو دنیا میں جو عظیم تغیرات رونما ہو رہے ہیں ابھی سے لے کے اور ٹرمپ کے انتخاب تک, ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے حالات پیدا ہوں, خود صہیونی حکومت کے اندر بھی کچھ تغیرات آ سکتے ہیں. تو بہرحال ہمیں جو ہے کھلی آنکھوں سے حالات کو جائزہ لینا چاہیے. لبنان میں ہمیں اتفاق, مشاورات, باہمی تبادلہ خیال اور سمجھوتے کا ماحول ہمیشہ رہنا چاہیے. لہجے جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے, کینے ختم ہونے چاہیے اور ہمدلی ہونی چاہیے. مشکلات سے کے حل کی راہیں تلاش کرنے کے لیے بہت سے مقالوں میں, بہت سے جو سوشل میڈیا پر جو باتیں کی جا رہی ہیں, کہاں فوجیوں کہا جاتے ہیں, نہیں میں کہتا ہوں نہ ڈریں, خوف نہ ہو, تشویش میں مبتلا نہ ہو, اللہ پر توکل رکھیں, اللہ پر اعتماد رکھیں. جو کچھ بھی اپنی توانائیوں پر, اپنے بھائیوں کی توانائی پر بھروسہ کرے گا, آپ یقین رکھیں کہ یہ صابر اور توانا قوم حتماً کامیاب ہوگی. اور ہم اندر سے طاقتور ہیں, ہم یہ دشمن ہے جو تشویش میں مبتلا ہے, پریشان ہے, کمزور ہے. 15 سال ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں حزب اللہ ٹوٹ گئے. بھائی حزب اللہ اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں, حزب اللہ کو نہ تشویش ہے, حزب اللہ ڈرنے والی نہیں ہے, حزب اللہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئی ہے, حزب اللہ کے سامنے افق روشن ہے, حزب اللہ اللہ کے نصرت کے بھروسے پر, عوام کی مدد کے بھروسے پر ہم قوی تر ہیں, اس علاقے میں قوی تر ہیں اور مستقبل ہمارا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.